الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا إسحاق قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثني أبي أن يزيد النحوي عن إكرامة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها واستثنى من ذلك فقال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک اثر جس میں انہوں نے آیت استیذان کی مختصر تشریح فرمائی ہے وہ پیش کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قرآن پاک کی آیت تلاوت کرتے ہوئے اس کے حکم کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. باری تعالیٰ فرماتے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہ. تمہارے اپنے جو گھر ہیں ان کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت حاصل کر لو اور ان گھر والوں پر سلام کر دو. تستانسو استیناس کا معنی ہے انس حاصل کرنا. جب کوئی آدمی کسی دوسرے کے گھر میں جانا چاہتا ہو تو اگر اس کے لیے وہ اس سے اجازت جب حاصل کرتا ہے تو اس کا اجازت حاصل کرنا گویا ایک طرح انس حاصل کرنے کا طریقہ بنتا ہے. آپ کسی کے گھر میں ایسے ہی گھس جائیں تو آپ کا یہ طرز عمل اس کے قلب پر ایک وحشت پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے. اس کے بجائے آپ پہلے سے میں آ سکتا ہوں، مجھے اجازت ہے، تو اس کی وجہ سے ایک انس حاصل ہوتا ہے. اس لیے استیذان کو تعبیر کیا استیناس کے لفظ سے. قرآن خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حتی تستانسو کی تشریح اور تفسیر حتی تستازنو سے فرمائی، بخاری کی روایت میں بھی ہے. تو بہرحال یہاں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم دیا جا رہا ہے. اب یہ گھروں کی قسمیں ہیں. ایک تو گھر وہ ہے جس میں آپ تنے تنہا رہتے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں, آپ اکیلے, آپ کا کوئی محرم, آپ کی ماں, آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کا بھائی, کوئی نہیں, آپ صرف آپ رہتے ہیں. اس گھر میں اگر آپ داخل ہونا چاہیں تو وہاں تو اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. یہ غیر بیوتکم کے ذریعے سے جن گھروں کو اندر سے مستثنی کیا گیا, اس میں آپ کے گھر کے علاوہ یعنی جس میں آپ خود رہتے ہیں اکیلے, وہاں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو وہاں تو کسی سے اجازت لینی نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ دوسرے گھر ہیں مثلا جس میں آپ اکیلے نہیں رہتے بلکہ آپ کے ساتھ دوسرے آپ کے اعزاء میں سے محارم, غیر محارم, آپ کی والدہ, آپ کی بیٹی, آپ کی بہن, آپ کی دادی, آپ کی نانی, آپ کا بھائی, آپ کی اور دوسرے مرد ہوں یا عورتیں ہوں, اگر اس مکان میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں گویا وہ اکیلا آپ کا رہائشی نہیں ہے, تو اس صورت کے اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کر, یہ شریعت حکم دیتی ہے. یہ دوسری قسم ہوئی مکان کی. تیسری قسم جس کو آگے بیان کریں گے کہ غیر مسکونتی, وہ مکانات جو جس میں کوئی رہتا نہیں ہے بلکہ عام لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں, جیسے مسافر خانہ ہے, مسجد ہے, خانقاہ ہے, مدرسہ ہے, کہ جس میں آپ کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے, اس میں آپ کا بھی اس میں فائدہ ہے, تو اس صورت کے اندر وہاں داخل ہونے کے لیے جو ایسی جگہ وہاں بھی جس میں سب کو آنے جانے کا حق دیا گیا ہے, داخل ہونے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت ہے. دراصل یہ آیت, اوپر والی آیت جب نازل ہوئی, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا, اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, مکہ اور مدینہ سے ہم لوگ تجارت کی غرض سے شام وغیرہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں اور راستوں میں وہاں پر مکانات بنے ہوئے ہیں قیام کے واسطے, مسافر خانے, تو وہ بھی ہمارے اپنے مکان تو نہیں ہیں, کیا ان میں جانے کے لیے بھی اجازت حاصل کی جائے؟ اس پر یہ دوسری آیت جس میں اس کا استثناء کیا گیا ہے, لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم, کہ ایسے مکانات جس میں رہتے نہیں ہیں البتہ تمہارا اس میں فائدہ تمہیں اٹھانے کا حق دیا گیا ہے, تم بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہو, رہائشی حیثیت نہیں ہے اس کی, تو اس میں البتہ اگر آپ بغیر اجازت کے داخل ہوں تو اس کی گنجائش ہے. اس میں بھی علماء نے تفصیل کی ہے جو ابھی بتلائی جائے گی. بہرحال پہلا مسئلہ جو ہے وہ تو اپنے ذاتی استعمال کے مکان کے علاوہ دوسرے مکان میں داخل ہونے کے لیے اجازت کا, اس کو شریعت نے ضروری قرار دیا ہے. یہ اجازت اس لیے ضروری قرار دی گئی کہ آدمی کا اپنا جو ذاتی مکان ہوتا ہے اس میں آدمی کو رہ کر کے اپنے طور پر ایک آزادی, ایک طرح کا سکون, ایک طرح کی راحت محسوس کرتا ہے. اب اگر کوئی آدمی اس میں ویسے ہی گھس جاوے تو اس کے اس طرح داخل ہو جانے کی وجہ سے اس صاحب مکان کو اپنے اختیارات میں ایک طرح کی بے جا مداخلت کا احساس ہوتا ہے اور اپنے مکان میں رہ کر جو راحت اور سکون کا جو اس کو احساس تھا اور جو اس کو پا رہا تھا اس میں وہ بے جا مداخلت کی وجہ سے اپنے طبیعت کے اوپر بوجھ محسوس کرتا ہے, تو شریعت نے حکم دیا کہ بھئی آپ دوسرے ایسے مکان میں جو ہے بغیر اجازت کے جا سکتے نہیں. ایک تو وجہ اس کی یہ ہے. کہ اس کو کسی آدمی کے بغیر اجازت اس طرح آنے کی وجہ سے اپنے مکان کے اندر کسی کی بے جا مداخلت کی وجہ سے طبیعت کے اوپر جو ہے بے اطمینانی اور بوجھ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نہ ہو. یہ تو خود صاحب مکان کی بات ہوئی, اور داخل ہونے والے کا فائدہ اس میں یہ ہے کہ داخل ہونے والے کو بھی چاہیے کہ بھئی وہ شریفانہ انداز اور شائستگی اور تہذیب والا انداز اختیار کرے. کوئی آدمی ایسے کسی کے مکان میں بغیر اجازت لیے گھس جائے گا تو اس کی اس طرح پہنچ جانے سے جو صاحب مکان ہے وہ ایک طرح کی وحشت کا وہ محسوس کرتا ہے اپنی طبیعت پر, بلکہ وہ فوری طور پر ایسے آدمی کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتا ہے, یہ کہاں گھسا بس نکلو یہاں, اور اس کی طرف جیسی توجہ ہونی چاہیے وہ کرے گا نہیں. تو خود داخل ہونے والے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اگر اپنی کسی ضرورت کی تکمیل میں صاحب مکان کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی گویا ہمدردی حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ داخل ہونے سے پہلے یوں کہ میں آ سکتا ہوں, اجازت چاہتا ہوں, آپ مجھے اپنے اندر اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتے ہیں. جب یہ اس طرح سوال کرے گا اور درخواست کرے گا تو وہ صاحب مکان جو ہے اس کے دل میں اس ایک طرح جو ہے راحت اور سکون کا احساس اور جو ان سکی کی حیثیت پیدا ہوگی وہ اس کی حاجت کو پورا کرنے کی طرف توجہ کرے گا. تو گویا اس میں دوسرا جہاں صاحب مکان کا فائدہ تھا آنے والے کا بھی فائدہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ اس طرح اچانک داخل ہونے کی صورت میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اندر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ اپنا سطر کھولے ہوئے بیٹھے ہوں اور اچانک جانے والے کی نظر اس پر پڑ جائے اور اس کی وجہ سے یہ چیز آگے جو ہے برائی اور گناہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے. جو بہت سی مرتبہ کہ برائی کے تعلقات جو قائم پیدا ہوتے ہیں مردوں اور اجنبی مردوں اور اجنبی عورتوں کے درمیان, اس کے اسباب میں سے ایک سبب اس طرح اچانک کی نظر جو ہے غلط جگہ پر پڑ جانا بھی ہوتا ہے. یہ فواہش اور برائی کے ان دروازوں کو بند کرنے کے لیے بھی اجازت کا حکم دیا گیا. اور چوتھا یہ ہے کہ آدمی جب تنہائی میں ہوتا ہے اپنے مکان میں تو بہت سی مرتبہ وہ کچھ ایسی مشغولی میں اور ایسی مصروفیت میں ہوتا ہے جس کے متعلق وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی دوسرے کو اس پر اطلاع نہ ہو, دوسرا کوئی بھی ہو, باپ خود, باپ اور بیٹے کا تعلق, کہ اس میں بھی باپ تنہا ہے, کبھی ایسا کسی ایسے مشغلے میں وہ مشغول ہوتا ہے جس کے متعلق وہ یہ چاہتا ہے کہ بیٹے کو بھی اس کی اطلاع نہ ہو. تو بہرحال آدمی اب تنہائی میں بہت سی مرتبہ اس طرح کی مصروفیت اپنے لیے تجویز کرتا ہے. اب اس دوران اگر کوئی آدمی بغیر اجازت کے آ جائے گا تو جس چیز سے وہ دوسرے کو واقف نہیں کرنا چاہتا اس سے اس کا واقف ہونا لازم آئے گا. ایک ایسے راز سے دوسرے کی واقفیت جو ہے لازم آئے گی جس راز کو وہ دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا نہیں چاہتا. بہت سی مرتبہ آدمی, اور وہ راز کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, بہت سی مرتبہ آدمی جو اپنے حساب کتاب ہوتا ہے, جیسے کہ ایک تاجر آدمی ہے اس کے بیگ میں پیسے ہیں, اب وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں میں اپنا حساب ٹھیک کر لوں, اب کمرہ بند کر کے وہ بیٹھتا ہے ٹھیک کرنے. اب کوئی بھی آ گیا تھا, چاہے اس کا دوست ہو اس کی بیوی ہو, وہ بھی اس کو گوارا نہیں, یہ کیوں اچانک آ گیا. حالانکہ یہاں کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, یہ کوئی راز کے اندر ایسا ضروری نہیں کہ جو راز کی جو چیز ہے مشغولیت ہے وہ کوئی گناہ ہی کی مشغولیت ہے, یہ ضروری نہیں ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اس طرح بغیر اجازت کے کسی کے آ جانے کی وجہ سے ایک ایسی چیز جس سے وہ دوسرے کو واقف نہیں کرنا چاہتا اس دوسرے کا واقف ہونا لازم آتا ہے. یہ بھی وہ اس کی آزادی میں ایک طرح کی خلل اندازی ہے, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. ان وجوہات کی بنا پر شریعت نے حکم دیا کہ بھئی تم بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. اب یہ اجازت کے لیے طریقہ کیا بتلا جا, حتیٰ تستانسو وتسلمو علی اہلہ, یہاں تک کہ تم اجازت حاصل کر لو. اجازت حاصل کرنے کے لیے بھی لفظ استیذان کے بجائے لفظ استیناس جو ہے وہ استعمال کیا گیا. اس کی وجہ بھی اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ اجازت حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ اپنایا جائے گا وہ ایسا ہو جو صاحب خانہ کے لیے وحشت کا سبب نہ بنے. مثلا گھنٹی دبائی اتنی زور سے دبائی کہ اس کی وجہ سے گھر والے ایک دم جو ہے گھبراہٹ میں اٹھے, سوئے ہوئے بچے اٹھ گئے, چلانے لگے, گھر والے بھی گھبرا گئے, پتا نہیں کوئی جو ہے جو ہے پولیس آ گئی ہے کوئی گرفتار کرنے کے لیے کیا. یہ تو یہ استیزان نہیں ہے بلکہ یہ تو وحشت میں ڈالنا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ جب حضور کے یہاں کسی کے یہاں جاتے تھے تو اپنے ناخن سے دروازے کے اوپر یوں کرتے تھے خالی معمولی, گھر والے کو پتا چل جائے کہ کوئی آدمی اجازت حاصل کرنا چاہتا ہے. دوبارہ لفظ استیناس انس حاصل کرو, تو یہ لفظ استیناس لانے میں یہ حکمت ہے کہ اجازت حاصل کرنے کے لیے اپنایا جانے والا طریقہ بھی ایسا پسندیدہ ہو کہ اس کی وجہ سے صاحب خانہ کے طبیعت میں مزاج میں کسی قسم کی وحشت یا نفرت کے جذبات پیدا نہیں ہونے چاہیے. تو بہرحال یہاں تک تو ترجمہ تو کریں گے حتی تستانسی, یہاں تک کہ اجازت حاصل کر لو اور ان گھر والوں کو سلام کر لو. اب یہاں حضرات علماء کے ایک دوسرا مسئلہ ہوا کہ پہلے اجازت اور پھر سلام, یا پہلے سلام اور پھر اجازت, یا یہ سلام ہی کیا جائے اجازت کے لیے. تو علامہ قرطبی ایک کچھ لوگ اس طرف گئے جس میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں کہ پہلے اجازت حاصل کی جائے, جب اجازت مل جائے تو پھر سلام کر کے گھر میں داخل ہو. یہاں ترتیب جو ہے وہی ہے کہ کسی قسم کی تقدیم و تاخیر نہیں ہے. اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, یہ بعض حضرات علامہ ماوردی ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہتے ہیں اگر اجازت حاصل کرنے سے پہلے گھر میں سے کسی کے اوپر نظر پڑ گئی تو سلام کر لو پھر اجازت حاصل, نہیں تو پہلے اجازت پھر سلام. لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اجازت حاصل کرنے کے لیے بھی سلام ہی کے الفاظ کو استعمال کیا جائے گا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کو یہی طریقہ بتایا, اس لیے حتی تستانسو و تسلمو علی, یہاں تک کہ تم اجازت حاصل کرو اور اس کے لیے تم گھر والوں کو پہلے سلام کرو. گویا ویسے جو چیز یہاں بیان کی گئی ہے, جو بعد میں ہے اس کو پہلے کرنا ہے, جو پہلے ہے اس کو بعد میں. چنانچہ روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک قبیلہ بنو عامر کا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ باہری سے وہ اجازت حاصل کرنے کے لیے کہنے لگا الے جو ولوج کا معنی گھسنا, تنگ چیزیں. ایک تو یہ کہ دخول کے واسطے جو الفاظ اس نے استعمال کیے وہ بھی اچھے, کلام کو بھی جو ہے شریعت یہ چاہتی ہے کہ کلام کے لیے اور اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے آپ جن الفاظ کا انتخاب کریں وہ بھی عمدہ قسم کے ہونے چاہیے, ایسے بے تکے یا یہ ہے کہ جس سے وحشت سب کے ایسے نہ ہو. دوبارہ اس نے اعلی جو کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا کہ اس آدمی کو جا کر کے کہو کہ پہلے کہو السلام علیکم اور پھر یوں کہو ادخلوا, کہ پہلے سلام کرے اور پھر پوچھے کہ میں آ سکتا ہوں, داخل ہو سکتا ہوں. تو حضور اپنے خادم سے یہ بات فرما رہے تھے, اس نے سن لی باہر, تو خادم اس کو جا کر کے کہے, اس سے پہلے ہی اس نے اس پر عمل کرتے ہوئے السلام علیکم ادخلوا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونے کی اجازت دی. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ داخل ہونے کے واسطے اجازت جو حاصل کی جائے گی, اجازت حاصل کرنے کے لیے کیا کریں گے, سلام. سلام بھی اجازت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے, اگر وہاں سامنے قریب میں ہے صاحب خانہ کی آواز وہاں تک پہنچتی ہے تو پہلے سلام. اور ساتھ میں ایک بات اور بھی ہے کہ آدمی سلام جو اجازت حاصل کرنے کے لیے کرے گا ساتھ میں اپنا نام بھی بولے گا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو السلام علی رسول اللہ, السلام علیکم ایدخل عمر, کہ سلام اللہ کے رسول پر, اور پھر عام سلام, اور پھر کیا عمر آ سکتا ہے, اپنا نام لے. اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہاں حاضری کے لیے گئے اور جو ہے انہوں نے کھٹکھٹایا اجازت کو. حضور نے پوچھا کون؟ تو کہا انا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں, حضور نے ناگواری کا اظہار فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انا انا میں, یعنی میں کہنے سے کیا پتا چلے گا؟ یہ تو ہر آدمی جانتا کوئی ہے جو کہہ رہا ہے تبھی تو آواز آئی, اس لیے وہاں اپنا نام بولنا تھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملنے کے لیے ایک آئے اور حضرت مغیرہ نے پوچھا کون؟ تو کہا نا. کہا میرے دوستوں میں آنا نام کا تو کوئی ہے نہیں. خیر بہرحال یہاں اپنا نام بولنا چاہیے تاکہ ایسا, اور نام کے لیے بھی ایسا لفظ بولے جس کی وجہ سے وہ آسانی سے سمجھ جائے, اس میں زیادہ اس کو جو ہے سوچنا نہ پڑے. اس لیے اس میں کبھی جو ہے کوئی نام اندازہ یہ ہو کہ جو اصلی نام ہے اس کو بولنے میں وہ جلدی نہیں پہچان پائے گا کہ بھائی احمد کہہ دیا. ویسے تو ہے یہی طریقہ, لیکن اب یہ احمد اور قسمت میں پڑ گئے, یہ کون احمد ہوگا؟ تو اس کے بجائے کہ مفتی صاحب تو اس طرح اس موقع پر اگر اتنا بولے اپنے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں, بقدر ضرورت. لیکن بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اجازت حاصل کرے اور اجازت کے اندر اپنا تعارف بھی کرائے. اب اجازت حاصل کرنے کے لیے پہلے سلام کے الفاظ کہے جائیں گے جو اس قرآن میں بھی بتلائے گئے. اب ہمارے زمانے میں, پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی کمرہ ہوتا تھا, وہاں دروازے ہی کے پاس سے جب آواز دی جاتی تھی تو اندر آواز پہنچ جاتی. اب مکانات بڑے ہونے لگے اور صاحب خانہ اندر دور ہے, یہاں آپ چلاتے رہیں گے تو بھی پتہ نہیں چلے گا. تو اس صورت کے اندر اگر گھنٹی وغیرہ جو آج کل لگائی جاتی ہے اس کو استعمال کریں, یا کوئی ایسا طریقہ جس کی وجہ سے صاحب خانہ تک آپ کے آنے کی پہنچنے کی اطلاع ہو جائے تو مناسب ہے. اب اس کو اجازت حاصل کرنے کے لیے جو السلام کہا گیا اس میں بھی پھر یہ ہے کہ بھائی آپ نے سلام کیا لیکن صاحب خانہ نے سننے کے باوجود جواب نہیں دیا, تو آپ تھوڑی دیر کتنی دیر انتظار کریں کہ جس میں آپ کا یہ خیال ہو کہ وہ کسی مشغولی میں ہے تو اس سے فارغ. بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی ملاقات کے لیے گئے, اجازت کے لیے ہم نے آواز دی اور وہ نماز میں ہے, غسل کر رہا ہے, قضاء حاجت کے لیے گیا ہوا ہے. خود ہمیں تجربہ, گھر میں اور کوئی نہیں ہے, اکیلے ہیں. اب اس سنجے کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہوئے, بیٹھے اور گھنٹی بجی. اب وہاں اس گھنٹی بجانے والے کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے, اس کو چاہیے کہ تھوڑی دیر انتظار, یہ نہیں کہ پھر برابر لگاتار بجائے چلے جا رہے ہیں, یہ نہیں. تو تھوڑی دیر انتظار کریں, پھر دوسری مرتبہ, اور پھر تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد تیسری مرتبہ, اور تیسری مرتبہ کے بعد بھی اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے. ویسے پہلی مرتبہ کے سلام کے بعد بھی اگر یہ کہا جائے کہ میں ابھی مل نہیں سکتا, آپ واپس تشریف لے جائیں, تو وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ. تو بھائی خود قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صاحب خانہ کی طرف سے جو ہے جب آپ کے اجازت طلب کرنے پر آپ کو یہ کہا گیا کہ واپس لوٹ جاؤ تو پھر تم کو بھی لوٹ جانا چاہیے. اس کے اس جواب کی وجہ سے آپ اپنی توہین نہ سمجھیں, یہ نہ خیال کریں کہ بھائی میں ملاقات کے لیے آیا اور مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے, اس لیے آپ وہاں اڑ جائیں اور دھرنا دے کر بیٹھ جائیں کہ نہیں میں تو کھولے بغیر اب یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں. یہ نہیں, بلکہ قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے پر ایک حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بہت سے لوگوں کے گھر کے دروازے پر اسی نیت سے گیا کہ وہ مجھے یوں کہیں کہ تم واپس جاؤ, اور ان کے اس کہنے پر اللہ کے اس حکم پر فرجیوں پر میں عمل کروں, لیکن اس کی نوبت نہیں آئی. تو بہرحال آج کل ہمارا حال تو یہ ہے کہ اس طرح اگر ہمیں کہا جائے تو ہم اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. تو بہرحال تیسری, یہ تو پہلی مرتبہ ہی کے بعد, لیکن اگر کوئی جواب ہی نہیں ملا پہلی دوسری اور تیسری مرتبہ کے بعد بھی جواب نہ ملا تو پھر تیسری مرتبہ کے بعد جواب کا نہ ملنا گویا اس بات کی ہمارے لیے اب حکم یہ ہے کہ ہم واپس لوٹ جائیں, وہاں کھڑے نہ رہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور ان کو آپ نے سلام کیا اجازت حاصل کرنے کے لیے. اندر تھے وہ, سلام سن رہے تھے, لیکن اس حرص اور تمام ہے کہ میں اگر جواب نہیں دوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد دوسری مرتبہ سلام کریں گے, اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مجھے حاصل ہوگی. چنانچہ انہوں نے جواب نہیں دیا, دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا, وہ بھی جواب نہیں دیا. پھر تیسری مرتبہ کر کے آپ واپس لوٹ رہے تھے, وہ جلدی سے باہر آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں سن رہا تھا لیکن میں نے تو اس لالچ میں جواب نہیں دیا تھا کہ اس معنی سے آپ کی یہ دعائیں جو سلام کی شکل میں ہے مجھے مل جائے. بہرحال تو یہ بتلانا یہ ہے کہ تیسری مرتبہ, ویسے صاحب خانہ کو بھی چاہیے کہ اگر سن رہا ہے تو اس صورت کے اندر اس کو باہر نکل کر, اندر نہ بلا سکتا ہو تو باہر نکل کر معذرت کر دے. اور جانے والوں کو بھی چاہیے کہ جس کے پاس ملاقات کے لیے جا رہا ہے اس کی ملاقات کے لیے کون سا وقت مناسب ہے, اس کے حالات, اس کی مشغولیات اور اس کے جو ہے گرد و پیش کی جو ہے قرائن کو سامنے رکھ کر کے طے کر کے اس کے مطابق جائے. بے وقت جانا یہ بھی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے. ہمارے ساتھ معاملہ اسی طرح بھائی, اصل میں آج کل ایک جو مزاج بنتا جا رہا ہے, کسی زمانے میں یہ نہیں تھا, جو پرانے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بھائی فجر کے بعد سونے کا کوئی رواج پہلے تھا نہیں, اب یہ اتنا عام ہو گیا کہ ہر جگہ سو ہی رہے. لیکن ہمارے مدرسے والے جو ہیں, ہمارا ایک نظام الگ ہے اہل مدرسہ کا, وہ پرانے والا کہ صبح کو اٹھ گئے, اٹھنے کے بعد فجر کے بعد بھی ہمارا کام چالو ہو جاتا ہے. صبح جلدی اٹھے تو بس 11:30 تک چھٹی ہوئی, تو وہاں تک اٹھے ہوئے تو کئی گھنٹے ہو چکے ہیں. اب اس کے بعد گھر آ کر کے جلدی سے جو ہے حاضر حضور کھا کر کے آرام کا تقاضا ہوتا ہے. اب ادھر شہر والوں کا حال یہ ہے کہ وہ تو صبح سے سوئے ہوئے تھے, 10 بجے تک, 10:30 اٹھے, 11 بجے ناشتہ کر کے اب کیا جا رہا, مفتی صاحب سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. اب وہاں جب آئے تو ہمارا تو سونے کا وقت تھا, ہمارے سارے کام کاج ختم ہو چکے تھے. اب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس وقت ہمارے لیے ملنا مشکل, تو ان کو بھاری معلوم ہوتا ہے. تو حقیقت تو یہ ہے, ویسے تو آج کل ایک عام یہ ہے کہ بھئی اب فون ہو گیا, وسائل جو ہے رابطے کے وسائل اور اسباب بہت سارے ہیں, آپ پہلے ہی سے وقت لے کر کے اس کے مطابق جائیں, یہ مناسب ہے. پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. ہاں کوئی دور سے آیا ہے تو پھر اس صورت کے اندر وہ اگر بے وقت بھی پہنچا ہے, کیونکہ دور سے آنے والے کو ٹرین بس وغیرہ اپنی سہولت سے ملتی ہے, اس لیے وہ اگر کسی بے وقت آ گیا ہو تو صاحب خانہ کو اس کو برداشت کر لینا چاہیے. اور ان لزور کا علیہ کا حق کن, حضرت تمہاری ملاقات کے لیے آنے والے کا بھی تم پر حق ہے, اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ اس کی کہ بھائی تو دور سے آیا ہے, وہ کون ہمارے ایسے وقت کا لحاظ کر پائے گا, نہیں وقتی فوراً نکل کر کے اس کا انتظام کرتے, بعد میں تفصیلی ملاقات بعد میں, کہ ابھی یہاں ٹھہر جاؤ, کھا لو, آرام کرو, پھر اپنا وقت ہم ملیں گے بات کر. وہ تو آیا ہی ہے رہنے کے لیے, ملاقات کے لیے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ استیذان والا حکم جو ہے بڑا اہم ہے, شریعت نے قرآن نے اس پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. چنانچہ یہ تو اجازت والا حکم لیا, ابن عباس فرماتے واستثنا من ذلك, اللہ تعالیٰ نے یہ جو اجازت کا حکم دیا اس میں سے استثنا کیا, یہ کہ بھئی کوئی مکان ایسا ہو جو رہائشی نہیں ہے, یعنی جس میں لوگ رہتے نہیں ہیں بلکہ دوسرے کام کاج کے لیے بنایا گیا ہے, جیسے مسافر خانہ ہے, مستقل کسی کا رہائشی گھر نہیں ہے, یا ہسپتال ہے, یا مدرسہ ہے, یا مسجد ہے, تو وہاں پر تمہارا بھی گویا استعمال کا فیہا متاع لکم, تمہیں بھی برتنے کا اس میں حق ہے. متاع کا معنی برتنا, استعمال کرنا, کہ تم بھی ان کے استعمال کرنے والوں میں سے ہو, اس سے فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہو, تو وہاں کوئی اجازت لینے کی ضرورت ہے. لیکن وہاں بھی فقہا نے لکھا ہے کہ ہسپتال اور اسی طریقے سے مدرسہ, مسجد, یہ عام جگہ جو ہیں ان میں بھی جو ہے ان کے استعمال کے لیے جو قانون بنائے گئے ہیں ان قانونوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے, اس کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے. اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر بھی وہاں کام کرنے والے اور وہاں خدمات انجام دینے والے لوگوں کے لیے ان کی خاص رہائش کے لیے جو کمرے وغیرہ ہوں وہاں وہ بغیر اجازت کے جا سکتے نہیں ہے, اس کا حکم جیسے اپنے رہائشی مکان کا ہوتا ہے اس طرح کا ہے. باب لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم، تمہارے مملوک جو غلام ہیں جو تمہارے خرید کردہ اور تم ان کے مالک ہو، وہ جو تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، وہ بھی جب گھر میں آئے تو جو بعض جو مخصوص اوقات ہیں، پہلے آ چکا ہے یہ مسئلہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اجازت سے متعلق ایک عام حکم بیان کرنے کے بعد اب الگ الگ ہر ایک کا ہر ایک جزیے کے لیے باپ کا عنوان قائم کرتے ہیں کہ ماں کے پاس جاوے تو اجازت لے، باپ کے پاس جاوے تو اجازت لے، اپنے بیٹے کے پاس جاوے تو اجازت لے، بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. ہاں ایک بیوی کا مسئلہ ایسا ہے کہ بیوی کے پاس جائے گا تو اجازت تو واجب قرار نہیں دیا گیا ہے، وہاں بغیر اجازت کے بھی جا سکتا ہے، اس لیے کہ خدا نہ کرے اگر وہاں کوئی چیز سطر کی کھلی ہوئی ہے بھی ہے تو شوہر کے لیے اس کو دیکھنا جائز ہے اس معنی کر کے، لیکن وہاں بھی بہتر اور مستحب یہ قرار دیا گیا ہے کہ وہاں بھی اطلاع کر کے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب فرماتی ہیں کہ ابن مسعود جب آتے تھے تو وہ کھنکھار لیتے تھے یا ہلکے سے ہاتھ جو ہے دروازے پر مار دیتے تھے تاکہ پتہ چل جائے. آج کل گھروں میں وسعتیں ہو گئی، کمرے ہر ایک کے الگ ہو گئے، تو جو الگ کمرہ ہے ہر ایک کا اس میں بغیر اجازت کے جانا نہیں چاہیے. ہمارے یہاں ہمارے علاقوں میں اس کا اہتمام نہیں کرتا. بیرون ممالک میں دیکھا، ساؤتھ افریقہ میں اور دوسرے بعض جگہوں پر، کہ وہاں ہم کو ٹھہرایا گیا ہے بحیثیت مہمان کے لیے، تو جس کمرے میں ٹھہرایا گیا دروازہ بند ہے، کبھی بھی وہ جو ہے دروازہ کھٹکھٹائے بغیر کوئی آ دروازہ کھٹکھٹائیں گے اندر سے ہم اجازت دیں گے آؤ تو ہی آگے. ہمارے یہاں اس کا ہے، ہمارے یہاں تو جو ہے وہ دروازہ کھول کے گھس جاتے ہیں گھر کے لوگ، حالانکہ گھر کے لوگوں کو بھی چاہیے کہ دروازہ کھول کے گھسنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ آگے آئے گا کسی کا کمرہ، کسی کا بھی ہو، اپنی بیٹی کا کمرہ ہے، اپنی ماں کا کمرہ ہے، کسی کا بھی کمرہ ہے. ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں اپنی ماں کے پاس حاضری دینے کے لیے، ان کے پاس جانے کے لیے سوال اجازت حاصل کروں، میں اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کہ میں تو اس کی خدمت کرتا ہوں، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہوں. کہ تو جب بھی جب جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ، کہا میں تو کبھی اس سے الگ نہیں ہوتا، مطلب کہ ایک ہی مکان. تو صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنی ماں کو بیراہنا حالت میں دیکھو؟ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کپڑا بدل رہی ہوتی ہے، کپڑا نکالے ہوئے ہے، اس کو یہ معلوم، اور لڑکے کے آنے کا بھی آتا جاتا ہے لیکن اس کا انداز ہے کہ یہ اس کے آنے کا وقت نہیں ہے، اور یہ اسی اعتماد پر بغیر اجازت کے چلا گیا، تو گویا ماں کا ایک سطر جو اس کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا اس پر نظر پڑ جائے گی. اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک کہ اجازت نہ رہے وہاں تک داخل. تو یہاں پر بھی یہ باب اسی لیے قائم کیا. حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا یحیی بن الیمان عن شعبان عن لیث عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم قال ہی للرجال دون النساء. لیکن یہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں، لیکن دوسرے حدیث ابن عباس کی روایت آگے آئے گی کہ یہ ہر ایک کے لیے عام ہے، اور فقہا اور علماء اسی کو حکم دیتے ہیں کہ وہ جو مملوک ہیں غلام، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بغیر اجازت کے نہ آئیں، ان کو بھی اجازت دینا ضروری ہے. میری اہلیہ کی طبیعت بہت خراب ہے، علاج بھی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت آپ کو دے. والد صاحب عبدالغفار بھائی محمد کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات درجات فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میرے گھر پہ ایک اماں قرآن پڑھانے کے لیے آتی، اور اسی طرح دوستوں کے گھر پر بھی قرآن پڑھانے جاتے، اور کسی کا قرآن کے جو منت مانگتے ہیں کہ قرآن پورا کروں گا تو اس طرح کا قرآن پڑھ دیتے ہیں، तक मन्नत तो जिसने मानी है ना उसी पर उसका पढ़ना जरूरी है, दूसरे से पढ़वाने से काम नहीं चलता। रहा यह है कि पढ़ाने के लिए उजरत के तौर पर, पढ़ाने की उजरत तो ले सकते हैं लेकिन पढ़ने और तिलावत की नहीं। हाँ, किसी दुनियावी मकसद के लिए पढ़ाया जा रहा है तो उसकी उजरत लेने की इजाजत। मेरे भाई के घर वालों का दिमाग का ऑपरेशन हुआ अल्लाह ताला से है बता, और पोताना जमाई साथे हज अथवा उमरा ना सफर में जा सके थे। जमाई जो है वो दामाद महरम है, लेकिन अगर जवान है, सास भी जवान है दामाद भी जवान है, तो उस सूरत में ये एहतियात के खिलाफ है, वहां अंदेशा रहता है, इसलिए फुका ने मना लिखा है। अगर ऐसा न हो तो गलत होगी। मेरे बड़े भाई के लिए नेक साले रिश्ता नहीं जाए इसकी दुआ कर दें। उम्र काफी हो चुकी है और हासी भी काफी परेशान कर रहे हैं, गलत गलत बातें कहला कर रिश्ते बाहर ही से उड़ा देते हैं। अल्लाह ताला साले जोड़ता फरमाए। बस दुआ अल्लाह ताला से करो, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ होता हुआ था नहीं है। अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह ताला अपने फजल से उनको बेहतर रिश्ता आता फरमाए। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأدب ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سيدنا علانا محمد وعلي وأصحابي أجمعين. میں جب ہم مصافحہ ملاقات کرنے والے بہت سے ہیں، جب آتا ہوں مغرب سے پہلے اس وقت مل لیتے ہیں، بہت سے مغرب سے فارغ ہونے کے بعد مل لیتے ہیں، بہت سے جب اوپر سے نیچے آتا ہوں تب مل لیتے ہیں، پھر بھی وہی لوگ دوبارہ مصافحے کے لیے اس کا اہتمام نہ کریں. اس تو وقت کم رہتا ہے، طبیعت میں بھی کبھی پیشاب وغیرہ کا تقاضا ہوتا ہے، اس لیے جو روزانہ کے ملنے والے کوئی نیا آدمی آیا ہے اس کا کر لے ٹھیک ہے، اس کا اور زیادہ یہ نہ ہو.